أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کربلا کی کہانی امام سجاد کی زبانی کے عنوان سے پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ کربلا جو آج تک زندہ و جاوید ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں. یقیناً اس واقعے کی حیات جاویداں میں حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ایک انتہائی اہم اور نمایاں کردار ہے. اور اسی سلسلے میں ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان تھے جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے، مولانا سید نفیس حیدر تقوی صاحب. قبلہ، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
قبلہ، اب تک جو ہماری گفتگو ہوئی پچھلے پروگرام میں، وہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کے حوالے سے کہ انہوں نے اس واقعہ کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے اہم کردار ادا کیا، اور اس کے بعد شاید یوں کہا جائے کہ ان کی پھوپھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار ہے. تو دوسرا سوال آج میں اس پروگرام میں یوں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام نے اس واقعے کو کس طرح سے زندہ رکھا، اور یہ واقعہ کس طرح سے ہم تک پہنچا، یہ میرا سوال ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین. ناظرین محترم، السلام علیکم. گزشتہ گفتگو میں جن سوالات کے جوابات دیے گئے تھے، ان میں یہ تھا کہ واقعہ کربلا کی جاویدانی کا آغاز کہاں سے ہوا اور کس کے ذریعے ہوا. یہ واقعہ کربلا جو ہم تک پہنچا ہے اور آج تک زندہ و جاوید ہے، اس کے تین مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ اس واقعے سے آشنا کرانا، دوسرا مرحلہ اس واقعے کو اگلی نسلوں تک پہنچانا، اور تیسرا مسئلہ اس واقعے کا نسلوں میں باقی رہنا. جن میں دو مرحلے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے طے کیے، اور تیسرا مرحلہ ہر دور کے دوستار اہل بیت علیہ السلام کی ذمہ داری بنتا ہے کہ اس واقعے کو کس طرح سے باقی رکھا جائے. تو پہلے واقعے پہ، پہلے مرحلے پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ پیغام رسانی کا سلسلہ جب علی ابن الحسین علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام نے جب اس واقعے کو اسلامی پائیگاہ کے تین بڑے شہروں میں روشناس کرا دیا، جس میں کوفہ، شام اور مدینہ منورہ آتا ہے، جب یہاں کے لوگوں کو کربلا میں گزرنے والے واقعے سے روشناس کرا دیا، اب مرحلہ آتا ہے کہ اس واقعے کو آئندہ نسلوں میں کس طرح سے منتقل کیا جائے. بے شک وہ دور بہت پرآشوب تھا، ایسے دور میں کہ جبکہ بنی ہاشم کے جوان قتل ہو چکے تھے، دوستداران اہل بیت علیہ السلام کی کمی واقع ہو گئی تھی، مال و زر اہل بیت علیہ السلام کے پاس اس قدر نہیں تھا، چونکہ دوستداران اہل بیت کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، لوگ خوف زدہ تھے. لہذا رقوم شریعہ کا اہل بیت کے علیہ السلام کے پاس نہیں پہنچنا، یہ ایک دوسرے زاویے سے کسی بھی مشن کو یا کسی بھی سلسلے کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے.
یعنی مالی مسائل بھی
مالی مسائل بھی بہت سے تھے،
اور واقعہ کربلا میں اہل بیت علیہ السلام کا مال و اسباب جو کچھ تھا تقریبا
وہ لوٹ لیا گیا تھا، اور دیگر رقوم شریعہ کو اہل بیت تک نہیں پہنچنے دیا جا رہا تھا. لہذا ایک طرف مال سے بھی خالی تھے، دوسری طرف جوانوں سے خالی تھے، تیسری طرف طرفداروں سے خالی تھے، افرادی قوت کی کمی تھی. اہم بنی ہاشم میں عورتوں کا ہجوم تھا، وہ عورتیں جو کربلا سے واپس آئی تھیں، اور اس کے علاوہ بھی جو چاہنے والے تھے، سامعین تھے، وہ زیادہ تر خواتین تھیں، چونکہ مرد اپنے قتل ہو جانے سے ڈرتے تھے، خوف زدہ تھے. اور ایسے پورا آشوب ماحول میں کہ جبکہ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں یزید جیسا ظالم و جابر بادشاہ، مروان بن حکم، عبد الملک ابن مروان اور ولید بن عبد الملک اور اس کے ساتھ ساتھ حجاج بن یوسف اور عبداللہ ابن زبیر جیسے ظالم و جابر افراد کے زمانے میں امام سید سجاد کا ان تمام مشکلات کے ساتھ جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں عزاداری کو باقی رکھنا اور اگلی نسلوں تک منتقل کرنا واقع یہ امام سید سجاد کا بھی ایک معجزہ ہے.
بالکل
کہ ایسے میں
یعنی جب چاروں طرف جاسوسوں کی نظریں امام علیہ السلام پہ گڑی ہوئی ہوں اور دوست داروں کی کمی ہو, چاہنے والوں کی کمی ہو, مال و زر کی بھی کمی ہو اور جاسوس ہر طرف گھیرے ہوئے ہیں, اور ایسے ماحول میں واقعہ کربلا کو زندہ رکھنا اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا واقعاً ایک بہت مشکل کام ہے, اور یہ شاید امام معصوم کے علاوہ اس کو کوئی انجام نہ دے سکتا ہو.
بے شک حضرت زینب اولیاء مقام کے اور امام زین العابدین علیہ السلام کے مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے جو آج واقع کربلا لوگوں کے درمیان زندہ و جاوید ہے. سب سے پہلے امام زین العابدین علیہ السلام نے الہی سہارا جو ان کے آبا و اجداد لیتے آئے ہیں, جب امام فرماتے ہیں کہ جب مصیبتیں چار سمت سے تمہیں گھیر لیں تو ایسے میں دو سمتیں رہ جاتی ہیں, ایک آسمانی سمت اور ایک زمینی سمت. امام نے زمین پہ سجدہ ریز ہو کر بتایا کہ خدایا میں اس راستے سے تجھ سے فریاد کر رہا ہوں, اور آسمانی راستوں سے غیبی مدد ہونے لگی. امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی پرسوز دعاؤں کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کرایا کہ اصل انسان کی خلقت کس لیے ہوئی ہے, اصل انسان کی حقیقت کیا ہے, انسان کو پروردگار عالم نے کس لیے بنایا ہے, اور انسان کو کس کے آگے جھکنا چاہیے. یعنی گویا ایک طرح سے اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ظالم و جابر بادشاہوں کی حکومت کا انکار امام کرنا سکھا رہے تھے کہ انسان کو صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے. لہذا اپنی دعاؤں میں وہ سوز امام نے بیان فرمایا کہ جس کے ذریعے انسانوں کے دل پسیجنے لگے اور الہی مدد حاصل کرنے کے لیے ان کا توکل بڑھنے لگا. دوسرا راستہ جو امام نے اپنایا وہ آپ کا طرز عمل تھا. آپ نے اپنی زندگی میں ایسے اعمال انجام دیے, اس طریقے سے اپنے بابا کی مظلومیت کو ثابت کیا کہ جب امام کے سامنے افطار کے لیے کھانا لایا جاتا تھا, پانی لایا جاتا تھا, تو امام زار و قطار گریہ فرماتے تھے اور ہائے بابا, ہائے میرا مظلوم بھوکا اور پیاسا بابا, یہ کہہ کر آپ گریہ فرمانا شروع کرتے تھے. جب لوگ سوال کرتے تھے کہ فرزند رسول آپ کھانا کھائیے, تو آپ فرماتے تھے کہ یہی کھانا تھا اور یہی پانی تھا جو میرے بابا پہ بند کر دیا گیا. یہاں تک کہ جناب علی اصغر جو 6 ماہ تھے, 6 ماہ کا بچہ بھی اس پانی کے لیے تڑپتا رہا, لیکن آخری وقت تک نام نہاد مسلمانوں نے ان کو پانی نہیں دیا. اور اس کے بعد کھانا کنار پہ رکھ دیا جاتا اور ایک مفصل واقع کربلا کا بیان ایسے عمیق جملوں سے شروع ہوتا اور لوگوں کی دہاڑے مار کر رونے پر ختم ہوتا. اس کے علاوہ امام جب کبھی بازار میں تشریف لے جاتے اور قصاب کو جب دیکھتے, مدینے کے قصاب کو, کہ وہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے, تو آپ دریافت کرتے کہ بھائی کیا تو نے اس کو پانی پلا دیا ہے؟ تو کہتے فرزند رسول ہم قصاب ہیں, ہم قصائی ہیں, ہم جلاد نہیں ہیں, یہ ہمارا دستور عمل ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم ذبح شریع کے لیے جب جانور کو لے جاتے ہیں تو پہلے اس سے پانی کے لیے اس کو متوجہ ہوتے ہیں کہ پانی پلایا جائے, پیاسا ذبح نہیں کرتے. اس کے اس جواب پہ امام زین العابدین زار و قطار گریہ فرماتے تھے. تو کہتا تھا فرزند رسول کوئی کوتاہی ہو گئی میرے جواب میں؟ تو فرماتے تھے نہیں, کہ کیا تم نے کسی ایسا شخص دیکھا ہے کہ جس کو فرات کے کنارے ذبح کیا جائے اور پانی نہ دیا جائے؟ تو کہتے فرزند رسول ایسا تو ہم نے کوئی ذبیحہ نہیں سنا. تو آپ فرماتے کہ ہائے میرا تشنہ دہن بابا, کہ جس کو نہر فرات کے کنارے 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا. اور آپ فرماتے تھے کہ جب کبھی بھی کسی جانور کو ذبح کرو تو اس سے پہلے اس کو پانی پلاؤ, اس کو دانہ ڈالو, اس کو کھانا کھلاؤ. لہذا امام نے اپنے اس طریقے سے, اپنے طرز عمل سے لوگوں کو بتایا کہ میرا بابا تشنہ دہن پیاسا ہوا ہے, کس لیے شہید ہوا ہے, تشنہ دہن شہید کس لیے کیا گیا ہے. اس سے اس طرز عمل کے ذریعے، اس طریقہ کار کے ذریعے نہ صرف امام اپنے باپ کی، اپنے والد کی مظلومیت کو بیان فرما رہے ہیں بلکہ ظالم اور جابر افراد کے چہروں سے نقاب کو ہٹا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اگر میرے بابا نے کربلا میں قربانی نہ دی ہوتی تو فرعونیت سر چڑھ کر بول رہی ہوتی، نمرود آج پھر زندہ ہو گیا ہوتا، حامان اور شداد کی داستانیں پھر سے دوہرا رہی ہوتی، لیکن میرے مظلوم بابا نے بھوکا پیاسا کربلا میں شہید ہو کر نہ صرف ان سب کا خاتمہ کر دیا بلکہ انسانیت کو بقا دی ہے اور ایک واضح اور روشن راستہ انسان کے لیے بیان فرمایا ہے۔
بہت شکریہ قبلہ۔ یہاں پہ آپ نے ایک ذکر کیا تھا ابھی کہ امام سجاد علیہ السلام نے اس واقعے کے بعد ایک سلسلہ جو شروع کیا وہ دعاؤں کا شروع کیا۔ اگرچہ ہر امام کی زندگی میں ہمیں دعائیں ملتی ہیں اور انتہائی اہم اور خوبصورت دعائیں جن کے اندر علوم اور معارف کا ایک سمندر ہے، لیکن امام سجاد کی دعاؤں کی ایک خصوصیت ہے جس کو شاید ہمارے ناظرین بھی جانتے ہوں کہ امام علیہ السلام دعا کے ہر چند جملوں کے بعد ایک جملہ دہراتے ہیں، بار بار تکرار کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس جملے کو بار بار دہرانے کی کیا وجہ ہے؟ یہ جملہ اور دعاؤں میں کم ملتا ہے۔
یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا اپنی دعاؤں میں بار بار ذکر کرنا، یہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اس دور میں تمام طاقتوں کا یہی ہدف تھا کہ اہل بیت علیہم السلام کی شخصیات اور ان کے کمالات کو ختم کر دیا جائے، لوگوں کے ذہنوں سے ان کی چمک کو ختم کر دیا جائے، لوگوں کے درمیان اہل بیت کے ذکر کو اتنا ختم کر دیا جائے کہ آنے والا زمانہ ائمہ اطہار علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے امام کو میدان کربلا میں لے جا کر شہید بھی کیا اور اس کے بعد اہل حرم کو اسیر بھی کیا گیا کہ تاکہ ان کا پیغام آگے نہ پہنچے، لیکن امام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے لوگوں میں جو انقلاب کی روح پھونکی ہے وہ یہ ہے کہ بار بار بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی حاجت بغیر آل محمد کے ذکر کے ذریعے پوری نہیں ہو سکتی، چونکہ اگر تم پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی بات کو بیان کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بخشش کروانا چاہتے ہو تو تمہیں اہل بیت علیہ السلام کا سہارا لینا پڑے گا، چونکہ خداوند عالم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آئے وافی ہدایہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ نہ صرف انسان تو ہیچ، پروردگار عالم کہ جس کی پوری کائنات حمد و ثنا کر رہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف کر رہا ہے، جب وہ خود کسی کا ذکر کرتا ہے تو کس طرح کرتا ہے، اور نہ صرف خود کرتا ہے بلکہ اپنے ان معصوم ملائکہ سے بھی ان کا ذکر کرواتا ہے کہ جنہوں نے دین مبین اسلام کو بچانے کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے جو طریقہ کار اس واقعہ کربلا کو ہماری آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا وہ یہ کیا کہ امام نے غلاموں کو خریدنا شروع کیا۔ لوگوں کو غلام بنا کر لایا کرتے تھے، کوئی ترک سے آتا تھا، کوئی یمن سے آتا تھا۔ جب ان غلاموں کو لایا جاتا تھا تو امام نے اپنے اصحاب سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی کوئی غلام بازار میں بیچنے کے لیے، فروخت کے لیے لایا جائے تو ان غلاموں کو تم خرید لینا۔ اور امام نے اپنا تمام سرمایہ گزاری، اپنا تمام اموال اس بات پہ خرچ کرنا شروع کیا کہ ان غلاموں کو خریدا جائے۔ امام عالی مقام ان غلاموں کو خریدنے کے بعد دنیا کے اس دستور کے ذریعے جو قانون اس زمانے میں چلتا تھا کہ غلاموں سے خدمت لیتے تھے، اس کے برعکس امام ان غلاموں سے خدمت نہیں لیتے تھے بلکہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، ان کو اخلاق کی دولت سے مالا مال کرتے تھے، ان کو علم کی دولت سے آراستہ کرتے تھے، ان کو علم کے نایاب گواہر سے آراستہ کرتے تھے اور عملی جامہ ان کو پہناتے تھے، اور ان تمام چیزوں میں جب ان کو وہ بالکل نکھار دیتے تھے، ان ہیرو کو تراش دیتے تھے، تو پھر واقعہ کربلا کہ اس مظلومیت کو ان لوگوں کے دلوں تک منتقل کرتے تھے جو ریزکاریاں، جو ذرہ بین نگاہ امام کی واقعہ کربلا میں دیکھ رہی تھیں، ان پیغامات کو ان غلاموں کے سینوں میں منتقل کرتے تھے اور اس کے بعد انہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا کرتے تھے، اور یہی کہتے تھے کہ جہاں بھی جاؤ شاد رہو، آباد رہو، لیکن میرے بابا حسین ابن علی کی مظلومیت کو فراموش نہ کرنا، تمہارا صرف کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ تم جاؤ اور اس واقعہ کربلا میں جو مظلومیت اور جو مصیبتیں ہمارے خاندان پر ڈھائی گئی ہیں ان کا بیان کرو، اور کربلا کے ان دروس کو، وہ نکات جو انشاءاللہ آئندہ جلسات میں آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے، ان کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں یہ ارشادات اور اس واقعہ کربلا کو بالکل مجسم کر کے امام نے پیش کیا، اور واقعاً امام زین العابدین علیہ السلام کی ہزاروں قربانیوں کا نتیجہ ہے جو آج یہ واقعہ کربلا زندہ و جاوید ہے۔ امام نے اس دور میں، اس پراش و ماحول میں، امام کو ایک طرف سے اس واقعہ کربلا کو زندہ بھی رکھنا ہے، اہل بیت کی زندہ فرد کو باقی بھی رکھنا ہے، وہ جوان بنی ہاشم جو باقی رہ گئے تھے ان لوگوں کی زندگی کو بھی باقی رکھنا ہے، اور اس موضع کو، اس مقام کو کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے تھا، اس کو باقی رکھنا ہے تاکہ وہ آماجگاہ بنے حق پسند افراد کی، کہ جب لوگ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں تو ان کو سہارا اور پناہ دینے والا کون ہوگا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام نے ان لوگوں کی پشت پناہی کرنا شروع کی، اور انتہائی مظلومیت کے ساتھ، انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ، چونکہ امام دیکھ رہے تھے کہ کتنے انقلاب اور شورش یزید اور اس کے بعد امویوں کے خلاف ہوئی، لیکن امام کی دوربین نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ اس شورش کا نتیجہ یہ ہے کہ اہل بیت کی باقی فرد کو بھی قتل کر دیا جائے، بنی ہاشم کے باقی جوانوں کو بھی اس واقعے میں لے کے قتل کر دیا جائے، لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام نے ان شورش سے میں شرکت کرنے سے گریز کیا۔ یعنی امام نے اپنا دل کو،
شورشیں بہانہ تھی کہ کسی طرح سے امام سجاد کو بھی کھینچ کے اس میدان میں اکھاڑے میں لایا جائے، اور اسی بہانے سے انہیں دوبارہ
قتل کر دیا جائے۔ ٹھیک اسی طرح کے جو پروگرام، جو برنامہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے لیے بنایا تھا کہ جب امام عالی مقام حج کے لیے پہنچے تو حاجیوں کے بحث میں ان کے قاتلوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ اور دوران حج امام عالی مقام کو قتل کر دینا، اور اس کے بعد امام کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو امام کے قاتلوں کے عنوان سے گرفتار کر لینا، تاکہ یہ شورش، یہ انقلاب، یہ اصلاح پسندی، یہ سب وہیں کے وہیں ختم ہو جائے۔ لہذا امام کی دوربین نگاہیں اپنے بابا کی طرح یہ دیکھ رہی تھی کہ اس واقعے کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، اور اس واقعے کے کچھ علتیں اور کچھ اسباب بھی تھے، کیونکہ اس واقعے اور اس انقلاب کے پیچھے جو مدینے میں ہوا یزید کے خلاف جو واقعہ رونما ہوا اور انقلاب آیا، تو امام جانتے تھے کہ یزید کو ہٹانے کے لیے یہ شورش کی جا رہی ہے۔
امام زبیر کی طرف،
ہاں، عبداللہ ابن زبیر نے اس شورش کو شروع کیا، اس انقلاب کو شروع کیا اور مدینے کے لوگوں کو ساتھ لینا چاہا، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ جان لیا تھا کہ یہ یزید کو ہٹانے کے لیے یہ کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں، امام یزید کو نہیں، یزیدیت کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے۔ اگر اس وقت امام اس شورش میں شامل ہو جاتے، یزید تو ہٹ جاتا لیکن اس کی جگہ ظالم و جابر عبداللہ ابن زبیر آ جاتا، اور اس میں امام کی تائید بھی اس کے شامل حال ہو جاتی۔ لہٰذا امام عالی مقام نے اس شورش میں شرکت کرنے سے گریز کیا، اس کے ذریعے امام نے نہ صرف ایک ظالم کے بعد دوسرے ظالم کو گدی پر اور تخت خلافت پر بٹھایا، بلکہ امام نے شرکت نہ کر کے یہ بتا دیا کہ ہمارے نزدیک جس طرح یزید ہے اسی طرح عبداللہ ابن زبیر اور صبح قیامت تک کے وہ ظالم و جابر افراد ہیں کہ جو اسلام کے یہاں خلافت کے عنوان سے آنا چاہتے ہیں۔ لہذا اسلام کی اس تاج تخت خلافت پر اسی انسان کو قبول کرنا امام نے پسند کیا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو انصاف پسند ہو، اور تابع اہل بیت علیہ السلام ہو، اور پیغمبر اسلام کے بیانات اور ارشادات پر عمل کرتا ہو۔ لہذا امام نے ان شورش اور انقلابات میں شریک ہونے سے گریز کیا۔ ان تمام
سے واقعے میں ملتا ہے تاریخ میں کہ امام کا جو بیت الشرف تھا، ایک بہترین، حتیٰ کہ دشمنوں کے لیے ایک انتہائی اچھی اور اہم پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا تھا، اور بہت سے لوگوں نے لا کے اپنے گھر کے بچوں کو، اپنی خواتین کو لا کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں پناہ دی۔
جی، یہ بات صحیح ہے کہ امام نے، جب یہ شورش اور انقلاب کا سلسلہ چل رہا تھا، تو مدینے کے قریب اپنا قیام کیا اپنے اہل و عیال کے ساتھ جا کر، اور وہاں جانے کے بعد اپنے چاہنے والوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے، اور حتیٰ کہ جب وقت پڑا اور مروان بن حکم نے پناہ مانگی تو ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے ہمارے بابا کو قتل کیا ہے، لہذا اسلام کو ایک ظالم کے بعد دوسرے ظالم سے بچانے کے لیے امام نے بہت ہی دانائی سے کام لیا اور مروان بن حکم کو پناہ دے کر کچھ دنوں کے لیے دوستداران اہل بیت علیہ السلام کو صحیح طرح سے زندگی بسر کرنے کی مہلت دلوائی. اس کے بعد خود مروان بن حکم کے خاندان کے 400 خانوادوں کو، 400 فیملیز کو امام نے پناہ دی، جس کی وجہ سے امام نے ایک ایسا کارنامہ کیا کہ دیکھو. اور یہ وہی بات ہے کہ جب حسین بن نمیر نے، جو کہ امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر جناب علی اکبر کا قاتل تھا، جب وہ بھوک اور پیاس سے پریشان ہوتا ہوا اپنی جان بچاتا ہوا امام کے اس قیامگاہ کی طرف پہنچا اور جانے سے وہ گھبرانے لگا کہ میں بھوکا پیاسا ہوں، لوگوں نے کہا چلو وہاں پہ امام سجاد کھانا دے رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، تو اس نے وہاں جانے سے گریز کیا. تو امام نے اپنے غلام کو بھیجا اور جانے کے بعد کہا کہ جاؤ ان کا ایک ساتھی وہاں رہ گیا، اس کو بلا کر لاؤ. اس نے کہا میں نہیں آ سکتا. تو امام سجاد خود کھانا لے کر اور پانی لے کر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد حسین بن نمیر کو کھانا اور پانی دیتے ہیں، وہ اپنا منہ چھپاتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ تیرے منہ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، حسین بن نمیر میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، لیکن تو نے کربلا میں تیرے پاس جو کچھ تھا تو نے دیا، لیکن اہل بیت کے پاس کرامت، شرف اور عزت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ سب ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. تو امام نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس کربلا کو، اس واقعے کربلا کو لوگوں کے دلوں میں عمیق انداز میں ڈال دیا ہے، صبح قیامت تک بھلائے نہیں بھولا جا سکتا. اور عزیزوں، یہ امام سجاد علیہ السلام کا ایک پیغام بھی ہے کہ جو ہر دور کے شعرا، خطبہ، مرثیہ خواہ، نحاہ خواہ کے لیے ہے کہ آپ اگر میرے بابا کی اس مصیبت کا بیان کرو، واقعہ کربلا کا بیان کرو، تو اس میں آپ ایک ایسی کردار کو ادا کرو کہ گویا تم امام سجاد کی فوج کے سپاہی ہو.
یقین
آپ کا سپہ سالار آپ سے کیا چاہتا ہے؟ بے شک جو کچھ آج اسلام میں رونقیں باقی ہیں، یہ سب واقعہ کربلا اور قربانی حسین ابن علی کا نتیجہ ہے، ورنہ اسلام کی وہ مقدسات کربلا کے میدان میں گم نام ہو گئے ہوتے. اور اس گمنامی سے اسلام کو بچانے کے بعد، حسین کی شہادت کے بعد، آپ کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام نے لوگوں سے مقدسات اسلام کو روشناس کرایا، جس کے لیے صبح قیامت تک کا مسلمان ان کی اس قربانی کا مرہون منت رہے گا.
قبلہ آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں جو اشارہ کیا تھا غلاموں کے حوالے سے، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام گویا غلاموں کو خرید کے ان کی تربیت کیا کرتے تھے، اور یوں کہا جائے کہ امام سجاد علیہ السلام سوز کربلا کو آخر میں ان کے دل تک پہنچاتے تھے اور منتقل کر دیتے تھے، تاکہ یہ غلام چاہے حبش سے آئے ہوں، افریقہ سے آئے ہوں یا ایران سے آئے ہوں، جب واپس جائیں اپنے اپنے شہروں، اپنے اپنے ملکوں کی طرف اور علاقوں کی طرف، تو اس درد کو اپنے ساتھ لے کے جائیں اور اس درد کو لوگوں میں پھیلائیں اور واقعہ کربلا کو لوگوں تک پہنچائیں. شاید یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے ہر کونے میں اور چپے چپے میں جو ہے وہ عزاداری امام مظلوم کو منایا جاتا ہے.
دیکھیں، ہر دور میں ہر بادشاہ اپنے کچھ خبر نویسوں کو رکھا کرتے تھے، جن کا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے بیانات، اپنے قلم کے ذریعے اس واقعے کی عکاسی کریں. کچھ لوگ خوبصورت جملوں کے ذریعے اس واقعے میں رونق لانا چاہتے تھے، کچھ لوگ اپنے تخیلات کو اس میں شامل کرتے تھے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں، ہر جگہ جہاں پر مجلس عزا ہو رہی ہے اس میں اگر جناب علی اکبر کی شہادت کا بیان ہوگا تو امام آپ کو ملے گا کہ امام کے اس فرزند کو نیزے سے شہید کیا گیا. جناب عباس کی قربانی کا جب آپ کو بیان ملے گا تو ہر قوم، ہر زبان میں جناب ابو الفضل العباس کے شانوں کے قلم ہونے کا ذکر ملے گا، جناب علی اصغر کے تیر لگنے کا ذکر ملے گا. اگر یہ راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہوتا، اگر یہ داستان نویسوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہوتا، تو یہ ان کی بدل چکے ہوتے کہ کوئی راوی، چونکہ تاریخ میں ہم اختلاف دیکھتے ہیں کہ کسی نے جناب علی اکبر کی شہادت کو نیزے کے ذریعے بتایا ہوتا، کسی نے تلوار کے ذریعے بتایا ہوتا، کسی نے کسی نے جو ہے اس کو تیر کے ذریعے بتایا ہوتا، لیکن ان تمام شہدائے کربلا کا ایک ہی طریقے سے پوری دنیا میں بیان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امام نے مختلف زبان کے غلاموں کو خریدنا شروع کیا تاکہ واقعہ کربلا دنیا کی مختلف زندہ زبانوں میں مجسم ہو سکے، اور اس وارث حقیقی کے بیان کے ذریعے کہ جس جو اس واقعے کا چشمدید گواہ تھا، اور ایک معصوم زبان کے ذریعے، ایک الہی قوت والی زبان کے ذریعے ان لوگوں کے دلوں تک منتقل کیا جا رہا تھا۔ لہذا آپ کو ہر زبان میں جہاں بھی چلے جائیں واقعہ کربلا کی نوعیت ایک طرح سے ملتی ہے۔ یہ ایک خاص وجہ رہی ہے کہ جس میں امام زین العابدین علیہ السلام نے غلاموں کو خریدا اور اس کارنامے کو انجام دیا۔ اگر صرف عربوں کے ذریعے اس کام کو کیا جاتا تو وہ فکر صرف اور صرف عرب کلچر میں، عرب فرہنگ میں رہ جاتی، اور جو طریقہ وہاں بیان ہوتا ہے اسی میں تک محدود ہو جاتی۔ غلاموں کے ذریعے بہت سی زبانوں میں یہ پیغامات نہیں پہنچ پائے۔
صحیح پہنچ پائے۔ یہاں پہ آخر میں میں ایک نقطے کی طرف اپنے ناظرین کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً قبلہ جناب نفیس حیدر تقوی صاحب کی زبانی، کہ قبلہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امام سجاد علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد ان کا جو لقب تھا زین العابدین اور سید سجاد، یہ دو القاب ایسے ہیں کہ جس کا تعلق عبادت سے ہے، عبادت گزاروں کی زینت اور سجدہ کرنے والوں کے سردار، یا ایک لقب مجھے تاریخ میں ملتا ہے کہ ذوالصفینات کہا جاتا ہے۔ ذوالصفینات اس شخص کو کہتے ہیں کہ آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ جس کے گھٹنوں پہ اور جس کی پیشانی پہ کھر بن جایا کرتے ہیں زیادہ سجدہ کرنے کی وجہ سے، اور امام علیہ السلام اسے کچھ عرصے بعد چاقو سے کسی تیز دھار چیز کے ذریعے اس کو کاٹا کرتے تھے۔ تو واقعہ کربلا میں مظالم جو ڈھائے گئے اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ، خاندان عصمت و طہارت پر، مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، اس واقعے کے بعد ایک شخصیت کو اتنا پائیدار دیکھنا جس کے ثبات قدم میں ذرہ برابر بھی کوئی لڑکھڑاہٹ نہ ہو، اور اس کی عبادت اتنی قوی اور طاقتور کہ جب امام علیہ السلام، سنا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو ان کا درخت، ان کا بدن درخت کی طرح جو ہے وہ جو درخت طوفان میں گھرا ہوا ہو لرزہ کرتا تھا۔ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ذرا ارشاد فرمائیں۔
اس پرآشو ماحول میں کہ جب انسان کا ذہن اس بات کو قبول کر چکا تھا کہ یہ تخت خلافت جو ہے کسی طاقتور انسان کا کام ہے، ایسے دور میں امام زین العابدین علیہ السلام اپنے اس طرز عمل سے، اس عبادت گزاری کے ذریعے ایک پیغام لوگوں تک بتانا چاہتے تھے کہ دنیا کی عام حکومتوں کے لحاظ کچھ اور ہوتے ہیں، ان کے معیارات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن اسلامی حکومتوں کے معیار تدین، تقویٰ اور دینداری ہے، کہ جو شخص تدین اور دینداری سے جتنا قریب ہوگا اسی کے لیے زیب دیتا ہے کہ وہ جانشین رسول بنے۔
بہت شکریہ قبلہ۔ میں بھی ایک جملہ اضافہ کر دینا چاہتا ہوں کہ واقعاً واقعہ کربلا کے بعد کسی شخصیت کو جب اتنا کچلا گیا ہو، اس کی شخصیت کو اتنا توڑا گیا ہو، اس پہ اتنے ظلم ڈھائے گئے ہوں، تو ایک عام انسان اگر ہوتا تو یقیناً وہ شاید ان مصائب کو تحمل نہ کر پاتا اور صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے نکل جاتا، اور شاید وہ خدا کا بھی انکار کر بیٹھتا۔ لیکن اس واقعے کے بعد امام سجاد کو سید سجاد کہا گیا، یعنی پھر ان کا ایمان یقیناً اگرچہ معصوم ہے، لیکن اگر ہم عام انسانوں کے ذہن سے اگر ہم سوچیں اور دیکھیں تو اس واقعے کے بعد امام کا ایمان اور پختہ ہوتا چلا گیا، وہ زین العابدین قرار پائے، وہ سید سجاد قرار پائے۔ تو ناظرین، لگا کے دشت بلا میں سبیل چھالوں کی، غم حیات کو پانی پلا گئے سجاد، سرے حبیب پکارا کہ اے وطن والو، نماز سیکھ لو کوفے میں آ گئے سجاد۔ خداوند عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہ حافظ۔